الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام ایک اجالا ہے اور یہ ایک ایسا اجالا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور اجالے کی ضرورت نہیں اور کفر شرک اور گمراہی ایسے اندھیرے ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں اتار سکتے ہیں اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں جو اپنے گرد و پیش سے بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اسلام مخالف ہوتی ہیں یا وہ اعتراضات جو اسلام پر کیے جاتے ہیں ہم ان اعتراضات اور ان کے جو جوابات ہیں وہ مفتی صاحب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دار الافتاء اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ آئیے آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اچھا مصعب پچھلے سلسلے میں ہمیں یہ تاثر ملا تھا کہ مذہب اور عقل جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور اگر آپ مذہب پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عقل کو چھوڑنا ہوگا تو یہ جو رویہ ہے یا یہ جو سوچ ہے کہ عقل جو ہے اس کی مذہب سے نہیں بنتی اور عقل مذہب کی مخالف ہے مذہب عقل کا مخالف ہے تو یہ سوچ کس حد تک درست ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم عقل کے حوالے سے ہمارا کلام جو ہے وہ یوں نہیں تھا ہم نے کسی اور انداز میں کلام کیا تھا لیکن میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں مزید اسی حوالے سے دیکھیں یہ کہنا کہ اسلام عقل کی مخالفت کرتا ہے عقل جن نتائج تک پہنچتی ہے اسلام ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے یہ بات کہنا ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ مال و دولت کا سب سے بڑا مخالف دنیا میں قارون تھا یا یہ کہا جائے کہ ٹیلی فون کا سب سے بڑا مخالف گراہم بیل تھا یا یہ کہا جائے کہ ٹچ فون کا سب سے بڑا مخالف سٹیو جابز تھا یا یہ کہا جائے کہ سائنس کا سب سے بڑا دشمن نیوٹن اور آئنسٹائن تھا تو اب اگر یہ جملے کہے جائیں تو جو اس حقیقت کو جاننے والے ہیں کہ سائنس کے اندر نیوٹن آئنسٹائن کا کتنا نام ہے یا مال و دولت کے اندر قارون کا کتنا نام ہے یا دیگر چیزوں کے اندر جو ہے دیگر ان کے جو انوینٹرز ہیں موجدین ہیں ان کا کتنا نام ہے تو اس کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اس فیلڈ کے اندر گزاری ہے قارون وہ تھا جو مال کی خاطر ہی مر گیا اور مال کی خاطر ہی زمین میں دھنسا دیا گیا تو اسے مال و دولت کا مخالف کیسے کہا جا سکتا ہے یہی معاملہ اسلام کا ہے اسلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے یہ بات تبھی کہی جا سکتی ہے یا وہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو سرسری بھی نہیں پڑھا غور و فکر سے نہیں جس نے سرسری بھی نہیں پڑھا اگر کوئی قرآن پاک کو ویسے ہی یوں پڑھتا جائے نا کہ ایک نظر یوں ڈال کے گزرتا جائے صفحے پلٹتا جائے ایک نظر دیکھ لے اگر کوئی یوں بھی دیکھے گا تو چند ایک چیزیں اس کے سامنے بھی اتنی واضح غیر مبہم اور کلیئر انداز میں آئیں گی کہ وہ کبھی بھی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو صفحات کو یوں پلٹتا ہے اسے لفظ علم کتنی جگہ پہ ملتا ہے لفظ عالم کتنی جگہ پہ ملتا ہے لفظ یعلم یعلمون جن سب کا جو اشتقاق ہے جو بنیادی لفظ بنتا ہر حروف ہیں وہ علم بنتا ہے تو علم کو تو قرآن پاک میں جگہ 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 بیان کیا گیا حتیٰ کہ اتنی صراحت کے ساتھ فرما دیا گیا کہ ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں نہیں اور میں کہنی برابر نہیں تو لفظ علم قرآن پاک میں اتنی مرتبہ ہے اسی طرح لفظ عقل کو لے لیں قرآن پاک میں لفظ عقل بھی بے شمار مرتبہ ہے بار بار اس کا استعمال ہے بار بار اس کا استعمال بار بار اس کا ذکر ہے یعقلون یعقلون اچھا اسی طرح لفظ تفکر غور و فکر کرنا قرآن پاک کے اندر یہ لفظ بھی بار بار آیا، بار بار آیا، تفکر کرو، تفکر، غور و فکر کرو، کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اندر، آسمان و زمین کے اندر، درختوں میں، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو. تو یہ جو لفظ بار بار غور و فکر کا آیا، تو غور و فکر کس سے کرنا ہے؟ گردوں سے تو نہیں کرنا، عقل سے کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بار بار اس کی ترغیب دی، بار بار اس کا حکم دیا، بلکہ اس کا حکم ہے کہ غور و فکر کرو، تفکر کرو تم. اچھا، اسی طرح ایک لفظ ہے تدبر. تدبر کا مطلب بھی غور و فکر کر کے سمجھنا ہوتا ہے، کسی شے کی گہرائی کے اندر پہنچنے کا نام ہے، وہ بھی عقل کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح قرآن پاک میں لفظ نظر کا بڑی کثرت سے بیان ہے. نظر کا مطلب بھی غور و فکر ہی ہوتا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اچھا، اسی طرح لفظ تذکر قرآن پاک کے اندر بار، تذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا. نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو سوچتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے. تو یہ میں نے چند ایک، اسی طرح لفظ عبرت، اعتبار، فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو. عبرت حاصل، عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو دیکھ کر اپنی عقل سے نتیجہ اخذ کرنا. تو یہ جو الفاظ ہیں، ان کا قرآن پاک میں اتنی مرتبہ بیان ہے، اتنی مرتبہ بیان ہے کہ اگر وہ جو میں نے عرض کیا نا، کہ اگر کوئی قرآن پاک کو سرسری بھی دیکھ لے، تو عقل، علم، تفکر، تدبر، تذکر، نظر، عبرت، موعظت، اولو الالباب، اولو الابصار، یہ الفاظ اتنی مرتبہ آئیں گے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے. کہ اسلام تو اس کی اتنی ترغیب دیتا ہے، اتنی اس کی جو ہے اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اتنا اس کی طرف راغب کرتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک مزید چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کرتا ہے، ان کے بعد بطور خاص یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے، بے عقل جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے. اچھا، پھر جو لوگ عقل نہیں استعمال کرتے، ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، فرمایا کہ جو عقل نہیں استعمال کرتے، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بدتر ہے. تو اب بتائیے کہ قرآن جو دین اسلام کی سب سے بنیادی سورس ہے، جو سب سے بنیادی کتاب ہے، وہ تو یہ فرما رہی ہے کہ جو عقل نہیں استعمال کرتے وہ جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ چوپایوں سے بدتر ہیں. کہ چوپایوں میں تو عقل ہے نہیں، اس لیے نہیں سوچتے. انسان میں تو عقل رکھی گئی ہے، پھر نہ سوچے تو پھر تو جانوروں سے بدتر ہے. تو اب اس پر غور کر لیں کہ کیا اسلام، کیا قرآن، کیا دین اسلام عقل کے خلاف بات کرتا ہے یا اس کے حق میں بات کرتا ہے. اب رہی یہ بات کہ اگر کچھ باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نہیں جناب، یہ تو قرآن دین جو ہے وہ فلاں بات سے منع کرتا ہے، فلاں بات سے منع کرتا ہے، یا فلاں جگہ عقل کی مذمت کی گئی، تو دیکھیں عقل کی مذمت نہیں ہے، عقل کے غلط استعمال کی مذمت ہے. عقل کے غلط استعمال کی مذمت ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ایک مسجد کی بھی مذمت ہے، ایک مسجد کی بھی مذمت ہے. اس مسجد کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے مسجداً ضراراً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین وارصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ. مسجد کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ مسجد جو ہے وہ ضرار ہے، وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے، وہ خدا رسول سے دشمنی کے لیے ہے، وہ مسلمانوں میں جدائیاں ڈالنے کے لیے ہے، وہ کفر پھیلانے کے لیے ہے، وہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے. تو اب کوئی اگر قرآن پاک کی اس آیت کو لے کر یہ کہے کہ بھئی اسلام مسجدوں کے بڑا خلاف ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھئی اسلام مسجدوں کے خلاف ہے، یہ اسلام تو مسجد بنانے کا حکم دیتا ہے. وہ جو مذمت ہے وہ ایک ایسے مرکز کی گئی جو اس لیے تعمیر کیا گیا، مسجد کے نام پہ اس لیے تعمیر کیا گیا کہ وہ مسلمانوں میں تفریق کرے، لوگوں میں انتشار برپا کرے، لوگوں کے ایک دوسرے سے جدا کرے، ان کے درمیان لڑائی پیدا کرے، تو مذمت اسی کی جا رہی ہے. اچھا، اسی طرح اگر کسی ملک کے اندر کوئی ہاسپٹل بن جائے، جیسے ہمارے یہاں بھی اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں کہ ہاسپٹل بنے اور اس کے اندر کیس کیا سامنے آتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب گردے چوری کرنے میں ملوث ہیں، مریضوں کا آپریشن کرتے ہیں بہت تھوڑی فیس کے اوپر، کہ جناب ہم آپ کا آپریشن کریں گے اور بہت تھوڑی فیس پہ کر دیں گے. لوگ بڑے خوشی خوشی سے جاتے ہیں، یار 25,000-50,000 دوسری جگہ خرچ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب 5,000 میں آپریشن کرنے کو تیار ہے. اب وہ آپریشن کے چکر میں گردہ نکال لیتے ہیں، مریض بعد میں جا کے کوئی چیک اپ تھوڑی کراتا ہے کہ بھائی میرے چیک اپ گردے پورے ہیں، یعنی ڈاکٹر صاحب کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. تو اب اگر کوئی ایسا کیس آئے اور اس ہاسپٹل کی مذمت کی جائے، ملامت کی جائے، ڈاکٹر کو برا بلا کہا جائے، تو اس کو اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی یار یہ ہماری ساری قوم جو ہے نا میڈیکل کے بہت خلاف ہے، یہ ہاسپٹلس کے بہت خلاف ہے، یہ تو علاج معالجے کی دشمن ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا بھائی صاحب علاج معالجے کی نہیں، یہ موصوف جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے خلاف ہے، یہ گردہ چوری کرنے کے خلاف ہے، یہ لوگوں کی اعضا بیچنے کے خلاف ہے. اچھا اسی طرح کوئی اسکول ہے اس میں ایجوکیشن ہو رہی ہے، اب ایجوکیشن کے اندر انہوں نے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو اسی ملک سے نفرت سکھاتی، جیسے آپ نے بہت سارے آپ پڑھتے ہیں نا کہ جہاں پر صوبائی تعصب ہوتا ہے، جہاں پر مختلف قومیتیں بستی ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ان میں صوبائی تعصب، لسانی تعصب، قومی تعصب آتا ہے، تو اب اگر ہر صوبہ یا ہر سٹیٹ اپنا نصاب لے کے چل رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ جو منافرت پیدا کرنے والی، جو نفرت پیدا کرنے والی، جو غداری کے جراثیم پیدا کرنے والی، جو ملک دشمنی کی چیزیں پیدا کرنے والی. اب اگر وہاں کریک ڈاؤن کیا جائے اور ایسے سارے اسکول بین کر دیے جائیں اور ان کی کتابوں کو ضبط کر لیا جائے، ان کے جو ان کے چلانے والے ہیں ان کو پکڑ لیا جائے اور اس پہ یہ شور مچایا جائے کہ جناب دیکھیں یہ تو ملک، یہ حکومت، یہ لوگ، یہ تو ایجوکیشن کے خلاف ہے، یہ تو تعلیم کے دشمن ہے، یہ تو علم کے دشمن ہے، تو وہاں کیا کہا جائے گا؟ تو وہاں یہی کہا جائے گا کہ بھائی صاحب یہ علم کے دشمن نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن ہے، کہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں، جو وطن دشمنی سکھا رہے ہیں، جو غداری سکھا رہے ہیں، جو ملک سے نفرت سکھا رہے ہیں، جو آپس میں منافرت پیدا کرنا، نفرتیں کرنا سکھا رہے ہیں، یہ اس کے خلاف ہے. تو جیسے ایک مسجد کے کیس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام مسجدوں کے خلاف ہے، جیسے کسی ڈاکٹر کے آزاد چوری کرنے پر یا اس کے کسی اندرونی کرپشن کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ملک یا یہ لوگ میڈیکل کے خلاف ہیں، یہ علاج معالجے کے خلاف ہیں، یہ لوگوں کی کمفرٹ اور ان کے یا وہ ٹریٹمنٹ کے خلاف ہیں، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایجوکیشن کے خلاف ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے فلاں اسکول بند کر دیا ہے. تو یہی معاملہ عقل کا بھی ہے. تو ہمارے ہاں چند آپ کو چیزیں ملیں گی جس میں عقل کی مذمت ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ عقل کی مذمت نہیں، وہ عقل کے منفی استعمال کی مذمت ہے، وہ عقل کے منفی استعمال کی مذمت ہے. اور جہاں پر یہ بات لکھی ہوگی وہاں کا کلام تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کیا بات بیان ہو رہی. ورنہ اگر محض عقل بہر صورت قابل تعریف ہے، بھلے صحیح استعمال ہو بھلے غلط استعمال ہو، تو بھائی دہشت گرد بھی تو عقل استعمال کرتے ہیں، چور کیسی پلاننگ کرتا ہے، اس کی عقل دیکھیں. بلکہ ہمارے ہاں جو کرپشن کے نتنے طریقے ایجاد کرتے ہیں یا ہمارے ہاں جو چوریوں کے نتنے طریقے ایجاد کرتے ہیں، ایسی وہ یونیک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ لوگ آشش کر کے رہ جاتے ہیں کہ دیکھیں جناب کیا عقل استعمال کی ہے. گھر کے اندر یہ بندہ چوریاں کر رہا ہوتا ہے یا گھر کے اندر رہ کے بچہ کڈنیپ کر کے گھر والوں کے ساتھ ہی پھر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو تلاش کر رہا ہوں، کیسی عقل ہوتی ہے اس کی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایسی مذمت کی جائے تو کہا جائے گا کہ عقل کے دشمن ہے؟ عقل کے دشمن نہیں ہے، بلکہ اس عقل کے منفی استعمال کی دشمنی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو عقل وطن کے خلاف استعمال ہو، جو عقل ملک کے خلاف استعمال ہو، جو عقل اپنی قوم کے خلاف استعمال ہو، جو عقل اپنے ملک کے مفادات کے خلاف استعمال ہو، اگر اس کی مذمت کی جا سکتی ہے کہ یہ وطن سے دشمنی ہے، تو جو عقل خدا سے دشمنی سکھاتی ہے، جو عقل خدا کے انکار کی طرف لے کے جاتی ہے، جو عقل خدا کی خدا پر ایمان لانے کے خلاف جاتی ہے، تو عقل کے اس منفی استعمال کی بھی مذمت کی جائے گی. تو لہذا جو مذمت ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ کیسی عقل ہے جو اپنے خالق کو نہیں مانتی، یہ کیسی عقل ہے جو اپنے خالق کے خلاف ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے کے خلاف ہے، جو اس کے افعال پر اعتراض کرنے والی ہے، جو اس کے احکام پر اعتراض کرنے والی ہے. تو جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ عقل کے منفی استعمال پر کیا جاتا ہے، ورنہ عقل کا جتنا یہ جتنی اس کی پذیرائی، جتنی اس کی ایکسیپٹنس اور جتنی اس کی جو ہے نا وہ اپریشیشن اسلام کے اندر ہے، وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ لفظ علم ہے، لفظ عقل ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، تذکر ہے، تنبو ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر بار بار بیان کی گئی ہیں.
اچھا مصطفی، ایک اور چیز یہ کہ انسانی زندگی میں جوانی کو وہی حیثیت حاصل ہے جو موسموں میں بہار کو ہوتی ہے. عمر کے اس حصے میں، جوانی میں، جمالیاتی حس جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، شاعری کا ذوق ہے، دنیا دیکھنے کا شوق ہے. تو لیکن جو مسلمان نوجوان ہے وہ مذہبی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ زندگی گزارنا شاید بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ دنیا کی رنگینیوں سے ویسے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. تو اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ جو آپ نے کہا نا کہ جوانی کے اندر جو ہے وہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں اور اس کو ہر چیز جو ہے نا وہ کیا خوشنما نظر آتی, اس خوشنما نظر آنے کو آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ اس کو ہری ہری سوجتی ہے. تو اب یہ ہری ہری سوجنا جو ہے یہ خوبی نہیں, یہ خامی ہے, یہ پرابلم ہے اس کو کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ آوارہ پھرتی ہے اور اس کی نگاہ جو ہے وہ غلط چیزوں کی طرف جاتی ہے. آپ نے چند چیزیں بیان کی. ایک تو آپ نے کہا کہ جمالیاتی حس, ٹھیک, جمالیاتی حس جو ہے یہ انسان میں ہوتی ہے, صرف جوان میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. جمالیاتی حس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے, صرف جوان کے ساتھ نہیں ہے. ہاں جوانی میں یوں کہہ دیں کہ عروج پہ ہوتی ہے, لیکن یہ عروج بھی جمالیاتی حس کی خاص قسم کے اعتبار سے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جمالیاتی حس کا جو میدان ہے وہ بڑا وسیع ہے, ٹھیک, دریا, سمندر, پہاڑ, پرندے, آبشاریں, درخت, پھول, زمین, صبح, شام, لباس, بلڈنگ, اپنا لباس, اپنا پہناوا, اپنے گھر کی جو آرائش و زیبائش, یہ سب چیزیں ہی جمالیاتی حس میں داخل, ٹھیک, یہ سب چیزیں جمالیاتی حس میں. اگر یہ ذوق عروج پہ ہے تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں. ایک آدمی کو پہاڑ پسند ہے اور وہ بڑا کثرت سے پہاڑوں کی طرف جاتا ہے, اس پہ اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا, بھائی صاحب جائیے اور آ بھی جائیے, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو. ایک آدمی کو پھول پسند ہے تو وہ پھولوں کے پاس رہنا پسند کرتا ہے, وہ گھر میں پھول لگاتا ہے, وہ آرائش و زیبائش میں پھول زیادہ استعمال کرتا ہے, اس نے گھر میں کیاری بنا لی تو اسلام کہتا ہے کیاری کا تم باغ بنا لو, کس نے منع کیا, ٹھیک ہے. پتے ہیں, پھول ہیں, سبزہ ہے, اللہ کی تسبیح کرے گا تو لہٰذا کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اچھا اسی طرح صبح و شام ہے, کسی کو صبح پسند ہے, کسی کو شام پسند ہے, تو ٹھیک ہے بھائی پسند ہے, اس میں کیا حرج. تو جمالیاتی حس کے یہ جتنے, اچھا اسے لباس ہے, آپ پہنے جتنا اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے, شریعت آپ کو کوئی منع نہیں کرتی. چند ایک لباس ہے, مرد ہے ریشم کا نہ پہنے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح عورت ہے تو ایسا لباس نہ پہنے جسے بے ستری ہو, اس کے آزاد نمایاں ہو غیروں کے سامنے, تو اس کو تو عقل بھی کہتی کہ ہاں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جمالیاتی حس کے 90% جو تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے مباح ہیں, وہ جائز ہیں. ہم اگر یہاں پر یہ بیٹھے ہیں, اگر ہم نے یہ چادر دی ہے, اگر ہم نے یہ ٹیبل رکھا ہے, اگر یہ ہمارے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہے, اگر ہم نے یہ لائٹیں ساری کی ہیں, یہ بیسیکلی جمالیاتی حصے تعلق رکھتی, ٹھیک ہے, اس کی سلیکشن کے اندر کہ یہ کلر یا دوسرا کلر. جمالیاتی حص آپ کو, آپ کی جمالیاتی حص بتائے گی کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پنک پسند ہو, سکتا ہے آپ کو یلو پسند ہو, سکتا ہے گرین پسند ہو. اسی طرح آپ کا ڈریس جو ہے, جو آپ نے پہنا ہے, اس کا جو کنٹراسٹ ہے کہ آپ نے جرم گرین امامہ, آپ کی وائٹ چادر جو ہے, یہ ایک جمالیات حس کی تسکین ہے. آپ کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ جو ہے, کبھی آپ یہ کرتے ہیں, کبھی آپ جناب درختوں میں بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آپ کے پیچھے سبزہ ہے, کبھی آپ کچھ کر لیتے ہیں, یہ سب جمالیات حس ہے. آپ گھر صاف ستھرا رکھتے ہیں, آپ کی جو بیڈ شیٹس ہیں, آپ کا جو گدا ہے, صوفہ ہے, آپ کے جو چیئرز ہیں گھر کے اندر, آپ کے جو برتن ہیں, آپ کا چولہا ہے, آپ کا کچن ہے, آپ کا بیڈ روم ہے, آپ کا ڈرائنگ روم ہے, آپ کا کامن ہے, ٹیرس ہے, یہ ساری چیزیں آپ ایک سے بڑھ کے ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سب جمالیاتی حصے, کوئی منع نہیں کرتا, کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ کو فلیٹ کی جگہ جناب زمین کا مکان پسند ہے, زمین کے مکان کے اندر آپ کو بنگلہ پسند ہے, بنگلے کے اندر آپ کو بہت بڑا بنگلہ پسند ہے, جائز ہے آپ کے لیے, بنایا آپ اپنے جمالیاتی حص کو لگا دیں اس کے اندر. اسی طرح جو میں نے سیر و تفریح کے حوالے سے عرض کی, آپ کو سمندر پسند ہے تو آپ باہر نہ نکلیں, نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں, دوبارہ بھلے اندر چلے جائیں. آپ کو سمندر پسند ہے, نکل جائیں آپ کشتی میں, ساری زندگی کشتی میں گزار دیں. آپ کے شرعی احکام وہاں پورے ہو رہے ہیں تو آپ ساری زندگی سمندر میں گزار دیں. آپ کو باغات پسند ہیں تو آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے باغات والے ملک میں چلے جائیں, آپ پاکستان میں تو آپ مری چلے جائیں, کشمیر چلے جائیں, آپ نتیا ویلی چلے جائیں, کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ جناب آپ نے کراچی کو چھوڑا یا آپ نے اوکاڑا کیوں چھوڑا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں جمالیات حس سے تعلق رکھتی ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اب معاملہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ پرابلم شروع ہوتا ہے جب جمالیاتی حس کا معنی صرف جنسی حس رکھ دیا جاتا ہے. تو جمالیاتی حس اور ہے, جنسی حس اور ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جنسی آوارگی کی اجازت ہو تو اس کی اجازت تو کوئی معاشرہ بھی نہیں دیتا, ورنہ اس کے تو پھر دائرہ بہت وسیع ہے. جنسی حس جو ہے اس کا تو معاملہ ہی ایسا ہے جیسے وہ ایک وہ بیماری ہوتی ہے نا, وہ پانی پینے والی بیماری کے جس میں جتنا پئیں گے اتنا پیاس لگے گی, ایک بھوک کی بیماری ہوتی جتنا کھائیں گے اتنی ہی اس کو بھوک لگے گی, اسے جول بکر کر کے کہتے ہیں کوئی. تو جنس کا معاملہ بھی یہی ہے, نظروں کو جتنا آوارہ چھوڑیں گے آپ خود اتنا آوارہ ہو جائیں گے, آپ کی تسکین ہو ہی نہیں سکتی, آپ کو دنیا کے اندر ہر دوسری پہلی سے ڈفرینٹ نظر آئے گی. نوجوان آپ کسے کہتے ہیں, نوجوان کسے, نوجوان کی تعریف ڈیفینیشن کیا, کیا تعریف ہے اس کی, عمر کے اعتبار سے آپ شاید یہ بولے کہ جناب نوجوان تو وہ ہے جو ٹین ایجرز ہیں, جوان وہ ہے جو 20 سے 30 کے درمیان ہے, 35 تک جوان ہے. عرض یہ ہے کہ اچھا یہ جو جوان ہے اور جس کے جس کا جمالیاتی حص ہے جس کی, یہ صرف مرد ہی ہوتا ہے یا عورت بھی ہوتی ہے؟ جمالیاتی حص تو دونوں کے اندر ہی ہے, جوان بھی دونوں ہی ہوتے ہیں, تو یہ 70 پابندیاں پھر عورت پہ کیوں؟ یہ جمالیاتی حص بمانا جنسی حص کی بات کرنے والے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں وہ مرد کی تو وہ ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ جمالیاتی حص کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, تو پھر عورت کی جمالیاتی حص کو کیوں نہیں اسی طرح آزاد چھوڑتے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ایک آدمی 21 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, اس کی شادی ہو گئی, اس کی جوانی ختم ہو گئی, جوان تو ابھی بھی ہے, تو اس کو پھر کیوں اس کے ملک کا قانون بھی کہتا ہے کہ اب اسی پہ گزارا کر؟ اس کو کیوں پابندیوں میں جکڑ دیا گیا, اس پہ کیوں بیڑیاں ڈال دی گئیں, اس کے کیوں کہا کہ اب ایک کے ساتھ ہی رہے, جو اس کی وائف ہے اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسی ایک پہ گزارا کر؟ اس کی جمالیاتی حص نہیں ہے, اس کی جنسی حص نہیں ہے, اس کو آزادی نہیں چاہیے؟ اگر یہی پابندیوں میں جکڑنے کے بعد وہ کرنا شروع کر دے جس نوجوان لڑکے کی لڑکی کی شادی ہوگی, وہ بھی یہی بول رہے کہ جناب ہماری جمالیاتی حص پوری نہیں ہو رہی آج کل, تو تھوڑی سی آزادی دیں ہمارے, ہم نے نہیں مانتا اپنے ملک کا قانون جس نے میری جمالیاتی حص کو جناب پابند سلاسل کر دیا اور قید کے اندر باندھ دیا اور بیڑیاں ڈال دی اس کو, میں نہیں مانتی ایسے قانون کو. تو پھر ٹھیک ہے, دنیا کے سارے قوانین ختم کر دیں جو شادی شدگان کے بارے میں ہیں یا شادی زدگان کے بارے میں ہیں اور آزاد کر دیں ان کو. تو بھائی جب پوری دنیا کے اندر آپ یہ پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے, ہر ملک کے اندر آپ کہتے ہیں بھائی یا 16 سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہوتی ہے یا بعض ملکوں میں 18 سال کی عمر میں ہوتی ہے, ٹھیک, تو شادی کے بعد پھر وہ جوان کدھر گیا, وہ جوانی کدھر گئی, وہ جمالیاتی حص کدھر گئی, وہ جنسی حص کدھر گئی؟ تو ابھی بھی تو اس کو چھوٹ دو نا, ابھی بھی کوئی دو راتیں اکٹھی گزارے اور اس کے بعد دونوں ایک ادھر نکل جائے, لیکن وہاں تو پابندیاں ہیں, تو وہاں یہ ساری یہ سلاسل اور یہ ساری بیڑیاں اور یہ توک اور یہ اطواق یہ سارے کدھر گئی ہے؟ تو اگر وہاں پابندی ہو سکتی ہے, اگر وہاں پابندی ہو سکتی ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر نئی بیماریوں میں لگنے سے پہلے پابندیاں کر لو. پھر جو 70 جگہ منہ مارنے کے بعد پتا چلا ایڈز ہو گیا, پتا چلا جناب فلاں مرض ہو گیا, پتا چلا فلاں مرض ہو گیا, مالی خولیا ہو گیا, دماغ گھوم گیا, اب جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بندھن ٹوٹ گئے, اب بھائی صاحب گوشے میں بیٹھے ہوئے کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں, اب جناب اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا, تو پھر اسلام نے پہلے اسے منع کر دیا تھا. تو یہ کہنا کہ پابندیوں میں جکڑا ہوا, یہ تو ٹوٹل ہی غلط ہے نا. پابندیوں میں دنیا کا ہر بندہ جکڑا ہوا ہے, دنیا کے سب سے بڑے ملک کا سب سے بڑا صدر سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, تو اس کو تو سب سے آزاد ہونا چاہیے نا, وہ تو سب سے زیادہ پاورفل ہے, وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے, اس کو سب سے زیادہ آزاد ہونا چاہیے, لیکن وہی معافیا مانگ رہا ہوتا ہے. جب ملکوں کے بڑے بڑے عہدے داران اسی طرح کی جو وہ جمالیاتی حص کی تسکین کرتے ہیں, تو پھر سکینڈل کیوں بنتے ہیں؟ پھر اخبارات کیوں شور مچاتے ہیں؟ ہمارا تو چلے ہمارا ملک ہے, اسلامی ملک ہے اور اسلام کا تھوڑا بہت نام لے ہی لیتا ہے کبھی کبھار, تو جہاں پر اسلام کا نام و نشان نہیں ہے, جو آزادی آزاد ہیں, لبرل ہیں, ٹوٹلی سیکولر ہیں, آزادی کے خواہاں ہیں, روشن خیالی کے جو ہے نا وہ علم بلند کیے ہوئے ہیں, تو وہاں پر اگر ان کے ملک کا کوئی بڑا آدمی یہ جمالیاتی حص کی بیچارہ کبھی کبھار تسکین کر ہی لیتا ہے, تو اس کے خلاف پھر اخبار کیوں بھر جاتے ہیں, اس کے خلاف سکینڈل کیوں اٹھتے ہیں, اس کو قوم سے کیوں معافی مانگنا پڑتی ہے, اگلی مرتبہ قوم اس کو کیوں نہیں ووٹ دیتی؟ ارے ساری قوم جمالیاتی حص میں مبتلا ہے, اگر وہ بیچارے نے کر لیا تو سارے مل کے ووٹ دو نا اس کو کہ یہ جمالیاتی حص میں ہمارا بھی سردار نکلا. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جس کا سکینڈل آ جائے اگلی مرتبہ تو اس کی پارٹی اس کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا نہیں کرتی, اور کھڑا ہو جائے تو ہارا ہی ہارا, کنفرم آج ہی لکھ کے دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پابندیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے سمجھا جا رہا ہے. تو یہ جمالیاتی حصہ کا نام لے لینا اور تھوڑے سے ادھر ادھر کے گھما پھرا کے باتیں کر دینا اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. جمالیاتی حصہ جو ہے اس کی ہزاروں شاخیں, ان ہزاروں شاخوں کے اعتبار سے ہزاروں جگہ دین اسلام اجازت دیتا ہے, آزادی دیتا ہے. لیکن جب جمالیاتی حص بمانہ جنسی حص کے آ جاتی ہے تو اس میں پھر شریعت پابندیاں لگاتی ہے, اور یہ صرف اسلام پابندیاں نہیں لگاتا. اسلام نے اگر کہا کہ میں کنوارا ہے یا شادی شدہ دونوں پہ پابندی ہے تو تم نے بھی تو شادی شدہ پہ پابندی لگائی دی نا, تو آدھی جوانی بھی تم نے مار دی اس کی. 20 سال میں شادی ہو گئی, 40 سال تک بندہ جوان ہے, تو اسلام نے اس کے ابھی 15 سال سے آدمی جوان ہوتا ہے 5 سال پابندی رکھی, 20 سال تم نے اس میں ایکسٹینشن کر دی, تو فرق کیا ہوا؟ لہذا یہ جو ہے کہ اسلام نے پابندیاں لگا دی اور جکڑ دیا, یہ سب جو ہے نا یہ وہم و خیالات ہیں. ورنہ پھر اگر اتنی ہی آزادی کا شوق ہے تو ساری آزادیاں دے دیں, پھر سارے جو ہے نا وہ کام کریں. تو یہ تو ہے وہ جمالیاتی والا میٹر. اب آگے شاعری کا ذوق. تو بھائی شاعری کے اندر بھی کوئی پرابلم ہے؟ شاعری بھی اصل جمالیاتی حصے کی ایک صورت ہوتی ہے. جو اس ڈپارٹمنٹ کو, اس شعبے کو پڑھنے والے ہیں ان کو پتا کہ یہ جمالیاتی اس کی یہ کیا ہے, یہ لفظوں کا حسن ہے. شاعری کیا ہے؟ لفظوں کا حسن ہے. تو لفظوں کا حسن ہے وہ جمالیاتی حس ہوتی ہے. حسن کو جمال کہتے ہیں, جمال کو حسن کہتے ہیں. لفظوں کا حسن, لفظوں کا جمال, لفظوں کا جمال جمالیاتی حس ہوگی آپ کی. تو یہ بھی وہیں جا کے چلی جاتی ہے. اب اس کے اندر بھی وہی میٹر آ جاتا ہے. آپ ہزاروں چیزوں کی تعریف کریں آپ کو شریعت منع نہیں کرے گی. ٹھیک, آپ صبح کے اوپر, شام کے اوپر, وہ جو وہ انگلش کا وہ ورڈز ورتھ ہے مشہور, جو اس کا شاعر ہے, پوئٹ ہے, اس کی کتنی شاعری جو ہے نا یہ پھولوں کے بارے میں, باغوں کے بارے میں, بہاروں کے بارے میں ہے. اگر کوئی مسلمان شاعر بھی ایسی شاعری کرے کوئی پابندی نہیں. کتنے مسلمان شاعر ہیں صبح پہ, شام پہ, دن پہ, رات پہ, چاندنی پہ لکھنے والے. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح پھولوں پہ لکھنے والے, اسی طرح اور بہادری پہ, قوت پہ, بہت ساری چیزوں پہ لکھنے والے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے, جن میں کوئی حرج نہیں. اچھا پھر اب بھی ایک شاعری کی بہت بڑی صنف ہے جو خود وطن کی محبت پہ ابھارنے والی ہوتی. ہمارے کتنے شعرا ہیں جن کی انقلابی شاعری مشہور ہے. ٹھیک, جو وطن کی محبت پہ لکھتے ہیں, جو ہے وہ حب الوطنی پہ کی فیور کے اندر, غداری کی مذمت پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ لکھتے ہیں. مجموعے کے مجموعے چھپے ہوئے نا, سارے کے سارے میسج ہوتا ہے ان کے اندر. ایسی شاعری جناب آپ صبح سے شام تک کریں, شام سے صبح تک کریں, آپ کی نیتیں اچھی ہیں آپ کے لیے, آپ کو تو اس میں ثواب ملے گا. تو شاعری کی جو اقسام ہیں وہ پہلے دیکھ لیں وہ کتنی ہیں اور کتنی اس میں پرمیٹڈ اجازت. اب آ گیا وہ جمالیاتی سے جنس کی طرف جانا. اس کے اندر بھی شریعت نے کئی حدود میں اجازت دی ہے. جو شاعری حسن و جمال کے بارے میں, انسانی حسن و جمال کے بیان کے اندر ہے, اس میں بھی بڑی حد تک اجازت ہے. ہمارے ہی شعرا کی شاعری موجود ہے, مسلمان شعرا کی شاعری موجود ہے, علماء کی شاعری موجود ہے, جس کے اندر اس کا ایک باقاعدہ پارٹ ہے. ہاں وہ شاعری کہ جو آپ کو اس حسن و جمال کے بیان سے آوارگی کی طرف لے کے جاتی ہے, جو بےہودگی کی طرف لے کے جاتی ہے, جو آپ کو ولگیریٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ شاعری ممنوع ہوگی. یا کسی فرد معین کے بارے میں, کسی مخصوص عورت کے بارے میں شاعری کر رہے, یا کسی امرت کے بارے میں شاعری کر رہے, لوگ سمجھ رہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو یہ تو اس کو بدنام کرنے کی بات ہے. تو بدنام کرنے والی بات ہے, اس کی بالکل مذمت ہوگی. تو جو پورشن ممنوع ہے, ممنوع بھی اس اعتبار سے کہ اس عام طور وہ گناہ کی حد میں نہیں ہوتا, جب تک کہ وہ کفر یا معصیت کی دعوت یا شراب کی تعریف یا کسی معصیت کی تعریف پر مبنی نہ ہو تو اس میں گناہ کا فیکٹر نہیں آتا. ہاں یہ ہے کہ کچھ ایسا مضمون ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہ ہونا بہتر ہے. لیکن اگر وہ شاعری بھی کوئی اچھے مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ اردو شاعری ہے, عربی شاعری ہے, کسی اور زبان کی شاعری ہے, عربی شاعری پڑھتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے, عربی کو سیکھنے کے لیے, اس عربی شاعری کے اندر ہر طرح کی شاعری اچھی بھی ہے بری بھی ہے, لیکن اس کے پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں. اچھے مقصد کے لیے پڑھتے ہیں. اسی طرح اردو شاعری بھی ہو سکتی ہے, اسی طرح اور زبان کی شاعری بھی ہو سکتی ہے. تو بات آپ کے مقصد کے اوپر, آپ کی نیت پر بھی آ جاتی ہے. تو لہذا جو شاعری والا میٹر ہے یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یوں کہہ دیا کہ جناب شاعری کو تو لگتا کہ اندر بند کر کے تالا ہی لگا دیا نا, ایسا نہیں ہے. یہ بھی بڑا وسیع میدان ہے. تو یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں جوانی کے اعتبار سے اور جناب پابندیوں کے اعتبار سے ان کی حیثیت نہیں ہے. جمالیاتی اس والا میٹر جو ہے اب وہ جمالیاتی حص کی تسکین کے لیے اگر جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ بہو بیٹی کے پیچھا کرنا شروع کر دے تو اس کی جمالیاتی حص کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس کیوں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہمارے ملک میں تو ویسے ہی اس طرح کے کیس نہیں ہوتے, جن ملکوں میں یہ جمالیاتی حص کچھ زیادہ پائی جاتی ہے وہاں کیس بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کے پیچھے کیوں نکلے. وہ بولے جمالیاتی اس کے لیے, میں کون سا اس کو مار رہا ہوں, میں اس کو کون سا کوئی اسالٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر, میں کون سا اس کو کچھ کہہ رہا ہوں. لیکن ایک مرتبہ فون ہو جائے کہ جناب ہی از چیزنگ می اینڈ ہی از بہائنڈ می, سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے؟ تو وہ بےچارہ بھلے آپ چیختا رہے جمالیاتی ہے جمالیاتی, سو کوئی بھی نہیں مانے گا اس کی جمالیاتی حص کو. تو عرض یہ ہے کہ جمالیاتی حص کے لیے بھی دنیا کے ہر ملک میں قوانین ہوتے ہیں. کوئی کسی کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو جائے, آپ اس گھر کے اندر جو ہے وہ جوان لڑکیاں رہتی ہیں اور وہ بولے کہ جمالیاتی حص کی تسکین کے لیے کھڑا ہوں, تو کیا کہا جائے گا؟ اس کے اوپر کیس ہوگا, اس کو جیل بھیج دیا جائے گا. تو جیسے حدود و قیود ہر ملک میں ہیں, تو عرض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بالکل ہی بے قید معاشرہ ہو ایسا دنیا میں کہیں نہیں, ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے. لہذا اگر دنیا میں قیود ہو سکتی ہیں, سارے مل جل کے قیدے لگا سکتے ہیں, تو سب کو پیدا کرنے والا خدا بھی پابندیاں لگا سکتا ہے. وہ بھی فرما سکتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, وہ بھی فرما سکتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. تو یہ سارے احکام پھر خدا کے ہیں. خدا جو لوگوں کو ان سے زیادہ جانتا ہے, جو لوگوں کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہے, اس نے لوگوں کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی جملہ فطرتوں کو, جملہ سوچوں کو, خیالوں کو, وہ ازلی ابدی طور پر ان کو جانتا ہے. تو اس نے ان سب چیزوں کے اعتبار سے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں, ہمارے لیے بہتر ہی.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالی کے نزدیک تو جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے. اور اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اسلام ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اسلام ہمیں کفر و شرک سے بچا کر خدا سبحانہ و تعالی کی توحید کی طرف لے کے جاتا ہے. اور وہ فتنے, وہ آزمائشیں جو انسان کے ضمیر پر, اس کے قلب پر بوجھ بن جاتی ہیں, اگر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارتے ہیں تو ہم اس قلب و نظر کے بوجھ سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. اسلام وہی مبارک دین ہے جس میں برکت ہے. اسلام وہی خوبصورت دین ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے. اللہ کریم ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایمان اور اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.